السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرات سے گزارش ہے ذرا قریب تشریف لے آئے, چائے کا وقفہ ختم ہو چکا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کافی بریانی بھی چل رہی ہے اور کافی چیزیں چل رہی ہیں ماشاء اللہ ہے. تو بس جیسے دورہ میں قرآن کے درمیان میں جو دوسری نصیص آئی تھی اس میں دو آیات بڑی اہم آئی تھیں, اور مکتبے کی طرف سے دو کتابیں میرے پاس لائی گئی تھیں جس کا اعلان میں اب کر رہا ہوں, وقت کی کمی کے باعث اس وقت نہیں کر سکا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185, قرآن مجید کا جو مقصد نزول ہے ہدایت, اس کے حوالے سے استاد محترم ڈاکٹر سارت رحمۃ اللہ یہ کتاب ہے. دنیا کی عظیم ترین نعمت قرآن حکیم, انشاءاللہ بہت عمدہ اس میں مواد ہے کہ جو کہ اس موضوع کے تحت ہمیں مل جائے گا. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 وہ ہمارے سامنے آئی ابھی, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پورا اسلام کیا ہے؟ تین بڑے فرائض ہیں کہ جو ہم پر بحثیت مسلمان عائد ہوتے ہیں, تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. دینی فرائض کا جامع تصور یہ کتابچہ ہے, مختصر لیکن بڑا اہم ہے اپنے مواد کے اعتبار سے, تو اس کو ضرور مکتبے سے حاصل کریں ان آیات کی ذیل میں تفصیلات جاننے کے لیے. آواز بچوں کی بھی تھوڑی سی کنٹرول کرنی پڑے گی محبت شفقت کے ساتھ. جو ساتھی مینجمنٹ کے بھی کچھ ساتھی مجھے ابھی بھی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مینجمنٹ کو تو کم از کم سارے کام چھوڑ دینے چاہیے. اور میں نے گزارش کی تھی کہ آنے سے پہلے میرے پہلے کوئی ساتھی ہیں کہ جو یہاں اناؤنسمنٹ کر کے پہلے سے ماحول بنا لے تو زیادہ اچھا ہے, تاکہ وقت بچ جائے ہمارا. تو وقت کا تھوڑا سا لحاظ رکھیں, 15 منٹ کا وقفہ بس ہمیں کرنا ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے اور روز قیامت وہ کس درجے پر ہوں گے. فرمایا سل بنی اسرائیل, اے نبی آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے, کم آتیناہ من آیت بینہ, کہ ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دی ہیں, کس کس طریقے سے ان کے سامنے حق کو واضح کیا ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, مزین کر دی گئی یا راستہ کر دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. یہ دنیا کے جو کہ عارضی ہے, اس میں ڈوبتا کون ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے. یہ کفر قول سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. کفر قولی کافر کرتا ہے کہ جو معروف معنوں میں ہم کافر جس کو سمجھتے ہیں, یہودی نصرانی اسی طرح اور مجوسی جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے. لیکن ایک کفر ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے کر رہے ہوتے. اللہ تعالی ہمیں اس کفر سے محفوظ فرمائے. اور وہ کون سا کفر ہے؟
وہ کفر عمل ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا, مزین کر دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. ویسخرون من الذین آمنوا, اور وہ تمسر کرتے ہیں, ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں ان پر کہ جو ایمان لائے. جو دنیا دار ہیں وہ دین داروں کا مذاق اڑاتے ہیں, جن کے پیش نظر جو ہے وہ آخرت ہو, آخرت کی کامیابی ہو. اس دنیا کی زندگی میں اپنے معبود کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والے ہوں اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں. تو جو مادہ پرست ہوتے ہیں, جو دنیا دار ہوتے ہیں, وہ مختلف اعتبارات سے ان کے لباس کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے, ان کے کردار کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا کبھی ٹوپی کا مذاق ہے, کبھی داڑھی کا مذاق ہے, کبھی پردے کا مذاق ہے کہ یہ تو دقیانوس ہیں اور یہ تو پتہ نہیں کس زمانے کے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں کہ پردہ آج ہماری خواتین کریں, یہ تو ہماری ماسیوں کا کام ہے. اور کس طرح سے ٹوپی اور تخنوں سے اوپر جو ہے وہ پائنچا ہو تو تزہیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور بابو کسے سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ جو گھٹنے سے اوپر اپنے نیکر پہن کر جو ہے وہ واک کر رہا ہوتا ہے. انا للہ وانا الیہ, یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں اب اس تنزلی پر ہم آ گئے. اسے بابو سمجھا جا رہا ہے, اسے سلام اور سلوٹ کیا جا رہا ہے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, شریعت کے احکامات کے مطابق شلوار کو اپنے پجامے کو ٹخنوں سے اوپر کرے, کہ جو پوری زندگی میں مسلمان کے لیے شیوا ہے, بڑی غریب ہے جو کہ بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ وہ استہزا کرتے ہیں, ہنسی کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں ان پر کہ جو ایمان لائے. والذین تقوا, اور جو پرہیزگار ہوئے تقوی گزار, فوقهم یوم القیامہ, ان کا درجہ کیا ہوگا روز قیامت, وہ ان سے بالاتر ہوں گے, وہ اعلی مقام میں ہوں گے. آج تو یہ دنیا میں تزہیق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام بہت بلند ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے حساب بے شمار. اب اس کے بعد ایک اور نگینہ ہے, ایک نگینہ آیت الآیات کا آیا, پھر آیت البر کا آیا, اب تیسرا نگینہ ہے, موتی ہے, طویل آیت, وہ ہے آیت الاختلاف, یعنی امتوں میں اختلاف کی وجہ کیا بنتی ہے. تو وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, کان الناس امتا واحدہ, لوگ ایک ہی امت تھے, با مقصد زندگی بسر کر رہے تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر. وانزل معہم الکتاب بالحق, اور اس نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی برحق, لیحکم بین الناس, تاکہ وہ فیصلے کریں لوگوں کے درمیان اس کتاب کے ذریعے سے. فی مختلف فی, کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا. ممختلف فیہ الا الذین اوتوا, اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا. من بعد ما جاءتهم البینات, مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح احکامات وہ آ گئے. اور اختلاف کی وجہ کیا ہے امتوں کے درمیان, ایک لفظ میں اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں, بغیم بینہم, آپس کی زدم زدہ, ارش ٹو ڈومینیٹ, میں اس کی بات کیوں مانوں, میں اس کی اطاعت کیوں کروں, یہ میری اطاعت کرے, یہ میری بات مان, میں اس سے اعلی ہوں. یہ ہے اصل میں وہ کیفیت بغیم بینہم کی, کہ جو امتوں میں اختلاف کی وجہ بنتی ہے. فہد اللہ الذین آمنوا, پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی کہ جو ایمان لائے, لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, اس حق پر اپنی بات پر کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم, اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اب ذرا جھجوڑا جا رہا ہے, جو بے عملی پیدا ہو رہی ہے اور جو ایک جلد بازی کی کیفیت ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر آ رہے, تو اب یہ وقفے وقفے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بس ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, یہاں کلمہ پڑھا اور دوسرا قدم جنت میں, تمہیں کوئی آزمایا نہیں جائے گا. لہٰذا جس راہ میں تم نے قدم رکھا ہے, یہ تو پھولوں کی سیج تھوڑی ہے, یہ کانٹوں برا بستر ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ آیت بھی ہے کہ جو کہ سورہ بقرہ کی ہمارے سامنے آ چکی, تو لہٰذا اب یہاں جھجھوڑنے کا انداز ہے. ام حسبتم, اے مسلمانوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا, کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ, کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے. ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم, جبکہ ابھی تم پر ایسے حالات واقع نہیں ہوئے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر حالات آئے, جو ان پر گزری وہ ابھی تم پر نہیں گزری. مستہم البأساء والضراء, انہیں سختیاں بھی پہنچی ہیں, تکالیف سے بھی وہ گزرے ہیں. وزلزلوا, اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا ما, یہاں تک کہ وقت کے رسول اور وہ کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے, متا نصر اللہ, کہ کب آئے گی اللہ کی مدد, کب آئے گی اس کی نصرت. تو دیکھیں آگے الفاظ کیا ہیں, یہ نہیں کہا جا رہا لو پلیٹ میں سجا کے جو ہے وہ نصرت دے دی جائے, نہیں, پر فرمایا جا رہا آلہ آگاہ ہو جاؤ, بیویئر, ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ کی اپنی پلاننگ ہے, اللہ کے اپنے منصوبے ہیں, کب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فتح یاب کرے گا, کتنے مصائب سے گزار کر انہیں کندھن بنائے گا. تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. لہٰذا یہ آزمائش کی پھٹیوں سے گزارنا مقصود ہوتا ہے اہل ایمان کو, تاکہ وہ پختہ ہو جائیں, باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پنجہ آزمائی کر سکیں. لہٰذا یہ ٹھنڈے 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 کام ایسا نہیں چلے گا کہ بس یہاں کلمہ پڑھا اور یہ خودداری اور جمع مردی تمہارے اندر پیدا ہو جائے, نہیں, اس کے لیے آزمائشیں ہیں کہ جس کے کندن سے تمہیں گزارا جائے گا. لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ایسے ہی تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے, ابھی تو وہ حالات تم پر نہیں آئے کہ جو پچھلی قوموں پر آئے. اور یہ جلد بازی کی کیفیت مکی دور میں جب وہ فزیکل ٹارچر شروع ہوا ہے, اور حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ یہ عظیمت کی داستانیں ہیں نا, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب بھی یہ واقعات آتے ہیں. ایمان لائے ہیں شریف لوہار, کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب ایمان لائے تو مکے کے سردار آئے, ان کے بھٹی سے انگارے وہ بچھائے گئے زمین پر, اور چوائس دے دی گئی کہ یا تو ننگی پیٹھ ان انگاروں پر لیٹ جاؤ, یا ہمارے آبا اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ. تو خباب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں کرتا اتار کر ننگی پیٹ لیٹ رہا ہوں انگاروں پر, انگاروں سے کھال کٹی ہے, چربی پگلی ہے, تو جا کے انگارے ٹھنڈے ہوئے اور میری جان کی خلاصی ہوئی. اور یہ اور اس طرح کے اور بھی ساتھی کہ جن پر یہ ظلم و ستم ڈھایا گیا, اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خانہ کعبہ میں استراحت فرما رہے تھے, اور یہ صحابہ نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیں ہماری کیا حالت کی ہے, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی, کیا آپ اللہ کے سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن الارث سے فرمایا, خباب تم جلدی کر رہے ہو, تم سے پہلے اہل ایمان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بندہ مومن کو لایا جاتا تھا, زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا تھا اور لوہے کے آرے سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, لیکن یہ بات بھی اسے حق سے پیچھے نہیں ہٹا سکے. تم جلدی کر رہے ہو, تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص کو لایا جاتا, لوہے کی کنگیوں سے اس کا گوشت ادھیڑ دیا جاتا, لیکن یہ بات بھی اسے حق سے پیچھے نہیں اٹھا سکتا. تو خباب تم جلدی کر رہے ہو, خدا کی قسم وہ وقت آنے والا ہے کہ جب سنا تک ایک بندہ جائے گا کسی کا کھٹکا نہیں ہوگا سوائے اللہ کا. وہ امن کا دور بھی ہے کہ جو کہ آئے گا, لیکن وہ کب آئے گا وہ کس کو پتا ہے؟ وہ اللہ کو پتا ہے. ہم رزلٹ کے مکلف نہیں ہیں, ہم کس چیز کے مکلف ہیں, کر دینے کے مکلف, ہم اپنی کوشش کے مکلف. لہٰذا یہ کوشش ہی کا سوال ہے کہ جو کہ روز قیامت ہونا ہے. تو اس معاملے میں دین کے غلبے کے حوالے سے رزلٹ اورینٹیڈ ہونا یہ اپنے آپ کو ڈیٹریک کرنے کے مترادف. اپنا تن من دھن لگاؤ, قربان کرو, اور رزلٹ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پر چھوڑنا ہے. اللہ جب چاہے گا, کب چاہے گا, کن کے ہاتھوں سے چاہے گا دین کا غلبہ فرمائے گا. دیکھیں مکی دور ہے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی شہید خاتون, بالکل ابتدائی دور, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے. فتح مکہ کب ہو رہا ہے؟ سن 8 ہجری میں. کوئی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ دین فتح ہو جائے گا, دین کا غلبہ ہو جائے گا, لیکن اپنی جانیں ہیں, اپنا تن بندھن قربان کر کے چلے گئے, اپنی خون ڈال کے چلے گئے, وہ راہ ہموار کر کے چلے گئے. لہٰذا یہی ہے بات کہ جو یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ ابھی تو تم پر وہ حالات و واقعات میں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، لہٰذا وہ سختیاں بھی آئیں، ان پر تکلیف بھی آئیں، وزلزلو وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کے رسول بھی پکار اٹھے کہ کب آئے گی، اور جو اہل ایمان ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہ متا نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی نصرت، تو اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ انا نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد وہ قریب ہے. جس طرح سے اللہ نے دکھایا ہے طالبان افغانستان کو 20 سال کا گن، وہ نصرت ہے کہ جو کہ ڈٹ جانے پر وہ ایمان کی فتح ہے کہ جو کہ نظر آئے. جس طرح سے ارض فلسطین کے مسلمانوں اور حماس کے مجاہدین کو وہ فاتح بن کر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سخرو کیا، اور کس طرح سے ذلیل ہو کر جو ہے وہ پسپا ہوا ہے اسرائیل اور وہ بدماش. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کے اپنے منصوبے اپنے فیصلے ہیں کہ کتنی آزمائشوں سے گزر کر کس کو کھڑا کرنا ہے کس کو کھوٹا کرنا ہے. یس الونا کا ماذا ينفقون، اب وہی سوالات صحابہ کرام کے اندر سے امڑ رہے ہیں، کیونکہ تزکیہ ہو گیا، قرآن اندر جا رہا ہے، تزکیہ ہو رہا ہے، اب سوالات آ رہے ہیں، پریکٹیکل سوالات. اے نبی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ کس پر خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل. تو نبی آپ فرما دیں کہ جو تم مال خرچ کرو تو سو وہ تمہارے والدین پر، یعنی ان کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر، دیکھو جو تم نیکی کرو گے، جو بھی مال تم لگاؤ گے اللہ کے راستے میں، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ جاننے والا ہے. ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہو تو لہٰذا اللہ ہی کے لیے اس نیکی کو رہنے دو. کتب علیکم القتال، اب انقلابی آیت، فرمایا کہ تم پر جنگ قتال فرض کر دیا گیا، کر دی گئی. وہ کرہ لکم، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی ناگوار گزرے. واسا ان تکرہ شیئا، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو. وہ خیر لکم، وہی شے تمہارے لیے بہتر ہو. واسا ان تحبوا شیئا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، اپنانا چاہو. وہ شر لکم، حالانکہ وہی شے تمہارے لیے شر ہو. کیوں؟ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. یعنی کتنی اہم بات ہے نا، یہ تجربے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ ایک شے اس کے لیے تگو دو محنت، اور انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اسی طرح سے یہ حاصل ہو جائے، وہ حاصل نہیں ہوتی، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ یہ محسوس کرتا ہے یار اگر مجھے وہ چیز اس وقت مل جاتی تو میرے لیے بیکار تھی، بلکہ الٹا نقصان ہو جاتا. یعنی فلائٹ کے لیے پکڑنے کے لیے کتنی تگو دو ہے، جا رہا ہے، ٹریفک جام ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اذیت جھیل رہا ہے، لیکن جب وہاں پہنچا تو فلائٹ جا چکی ہے. تو کیا ہوتا ہے بندے کے ساتھ، کتنا جھنجھلاتا ہے کہ یہ کر لیتا اور یہ کر لیتا، اور اس طرح سے نہ ہوتا، اور فلاں کے ساتھ اس طرح سے ٹائم برباد نہ کرتا، جلدی نکل جاتا، اور ایک گھنٹے کے بعد اسے خبر ملتی ہے کہ وہ فلائٹ جو کہ مس ہوئی تھی اس کی وہ کریش ہو چکی. اب بتائیے یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے کہ نہیں، یہ واقعات بیان ہوتے کہ نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ کس طرح سے اب اس کے اندر کیا پیدا ہوگا، یار اللہ کا شکر ہے کہ میں اس فلائٹ میں نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹریفک جام ہو گیا. لہٰذا جو شے ممکن ہے کہ تمہیں بھلی لگ رہی ہے وہ تمہارے لیے شر ہو، اور جو شر تم محسوس کر رہے ہو اسی میں تمہارے لیے کوئی خیر ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یس النا کا ان شہر الحرام قتال فی، اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں. اب اصل میں واقعہ ہے جب مائگریٹ کیا آپ مدینہ مکے سے، تو آپ نے مہمات بھیجی، 8 مہمات اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے کفار کے جو بھی ٹریڈ کاروانز تھے، تجارتی قافلے، ان میں سے ایک سریا تھا جس میں ایک صحابی کو کمان دے کے آپ نے بھیجا وادی نخلا میں، اور وہاں پر آپس میں مٹ بھیر ہو گئی اہل ایمان کی کفار کے ساتھ، اور جنگ ہوئی، اور اس میں ایک کافر جہنم واصل ہو گیا. اور یہ مہینہ یعنی رجب کی آخری تاریخ تھی، اور رجب کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا، جس میں جنگ و جدال حرام تھی. لہٰذا اب کفار کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ دیکھو یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے 4 مہینے ہم پر یعنی جنگ و جدال حرام کی ہے، اور یہ رجب کے مہینے میں ہم سے جنگ کر دی، ہمارا بندہ مار دیا. لہٰذا اب اس پر تبصرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر، پہلے تو اصولی بات ہے کہ جو رب کائنات نے سامنے رکھی. اے نبی ان سے فرمائیے کہ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. اصولی بات بیان ہو گئی. اب آگے الفاظ سنیں ذرا. اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بیک پر آ کے, ان کی پشت پر آ کے جو یعنی چڑھائی کر رہا ہے کفار پر, کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرتے ہیں, قتال کرتے ہم سے, یہ اپنی کیفیت نہیں دیکھتے, اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے. فرمایا وصد عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکنا, وکفر بھی اور اللہ کا انکار کرنا, والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا اہل ایمان کو, واخراج اہلہ من اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا, یہ حرکتیں ان کو اپنی نظر نہیں آئیں. اکبر عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل, اور فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. لہذا صحیح کیا مسلمانوں, کوئی حرج نہیں. یہ ہے اصل میں وہ جو وٹ چڑھتی ہے نا, پنجابی میں کہا جاتا ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ دشمن پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو غضب بھڑکا ہے, کہ یہ اپنی حرکتیں دیکھیں پہلے جو انہوں نے کیا ہے اہل ایمان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ. فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, اور وہ ہمیشہ تم سے مسلمانوں لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کر سکے تو تمہارے دین سے تمہیں پھیر دیں, تمہارے ایجوکیشن سسٹم میں گھس کر وہاں سے آیتوں کو گھرش گھرش کے نکال کے ان انقلابی آیات کو, اور یہ ہے کہ تمہارے بچوں کے ذہن کو جو ہے وہ تبدیل کر کے. آج کیا ہے, ہمارے بچے کہاں پل رہے ہیں, ہماری گودوں میں. خیال ہے ہمارا, الا ماشاء اللہ, ایکسیپشن اپنی جگہ پر ہیں, اللہ نے جس کو محفوظ رکھا ہے وہ ہے, لیکن اکثر و بیشتر امت مسلمہ کی اس وقت کیفیت دیکھیں, ہمارے بچے وہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور موبائل ایپس اور ٹیبس کی گودوں میں پل رہے ہیں. یہ ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. اصل مسنگ پرسنز یہ ہیں, اصل مسنگ پرسنز وہ نہیں جو فزیکلی اٹھا لیے جائیں, اصل مسنگ پرسنز وہ ہیں کہ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود ہمارے نہیں رہے. مستقبل کے والدین اغوا کیے جا رہے ہیں, یہ نوجوان نسل کو اغوا کیا جا رہا ہے. اس کو ہمیں ذرا ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے وہ مقتل گاہیں بن چکی ہیں ہماری یونیورسٹیز اور کالجز, کہ جس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچہ بابو بن کے نکلے گا. یقین مانے بابو بن کے نکلے گا, اگر نہیں بن کے نکلے گا تو وہ ایک پکا سچا مسلمان بن کے نہیں نکل سکتا. اس وقت جو یونیورسٹیز کی کالجز کی حالت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں نہیں بھیجیں, لیکن پورے اپنی حفاظت اور اپنی نگاہ میں اپنے بچے کو رکھیں, کہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے, سلیبس دیکھیں, اس کا نصاب دیکھیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے دشمنوں کی سازشوں سے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں ہٹا دیں تمہارے دین سے. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, تو پھر تم میں سے جو پھر جائے گا اپنے دین سے, فَيَمُتْ وَهُوَ کافر, اور پھر وہ مرے اس حال میں کہ جبکہ وہ کافر ہے, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, تو اس کے سارے اعمال ہبت ہو گئے, بیکار ہو گئے, ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہی آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اب اس کے برعکس سائملٹینیس کنٹراسٹ, جہاں یہ ایسے ناہنجار اسی زمین پر بستے ہیں وہاں ایسے اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں. فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی, اور ہجرت کا وسیع مفہوم ذہن میں رکھیں, افضل ہجرت پوچھی گئی اللہ کے رسول سے, تو آپ نے فرمایا انتہ جرا ما کرے ربک, ہر اس چیز سے ہجرت اختیار کرو, دوری اختیار کرو جو تیرے رب کو ناپسند ہو. اور اعلیٰ ہجرت کیا ہے کہ باطل کی آنکھوں میں ڈال کر پنجہ آزمائی کے دوران اگر اپنے مال و منال کو, اپنی زمین کو چھوڑنا پڑے, کسی دوسری زمین میں موو کرنا پڑے تو وہ کی جائے, یہ اعلیٰ ہجرت. تو فرمایا کہ والذین ہاجروا, ایمان کے ساتھ انہوں نے دین کے لیے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور انہیں جہاد کیا اللہ کے راستے میں. تو جہاد بھی افضل اور اعلیٰ کو واضح کیا اللہ کے رسول نے. افضل جہاد پوچھا گیا کیا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا, ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, اپنے نفس کو مطیع کر لو, فرما بردار کر لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ ہے افضل جہاد. اور اعلیٰ جہاد کے جس کے لیے قتال کی اصطلاح ہے کہ جو آتی ہے کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی. فرمایا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی لوگ ہیں اللہ کی رحمت کی وہ امید رکھتے ہیں. یہی وہ بات ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ یعنی جماعت اختیار کرو, وسم وتا, اور اس جماعت کا نظم کیا ہوگا؟ سنو گے اور مانو گے. والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, اور ہجرت ہے اور جہاد ہے. یہی بات ہے اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. پانچ ارکان اسلام, تو وہ حدیث ہمیں یاد ہے بنی الاسلام علی خمس, لیکن یہ حدیث کتنے سناتے ہیں, کون سناتا ہے, کدھر جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے, یہ حدیث ہے کہ جو کہ پانچ باتیں ہماری نگاہوں سے اجلے. تو فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم, اور بے شک اللہ تو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اب شراب کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں پہلا حکم ہے کہ جو یہاں آ رہا ہے, اور یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی کہ یہ کیونکہ شراب عرب کی گھٹی میں پڑی تھی, کہ جس کا نقشہ ہے کہ جو الطاف حسین حالی مرحوم نے اپنے اس شعر میں کھینچا کہ جو ان کی دن رات کی دل لگی تھی شراب گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی. تو لہٰذا یہ تو پانی کی طرح جو ہے وہ شراب پیتے تھے اہل عرب. تو لہٰذا حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ بتدریج اس کو حرام قرار دیا جائے, اس کی ممانعت کی جائے. تو پہلا حکم آیا شراب کی حرمت کے حوالے سے یہ جو کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 219, کہ جس میں یہ کہا گیا کہ شراب میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. نفع کیا ہوتا تھا کہ یہ دور دراز سے شراب لے کر آتے تھے اور مہنگے داموں یہاں عرب میں بیچتے تھے, تو کچھ نفع اس طرح سے حاصل ہو جاتا تھا. یعنی اس کے پینے میں کوئی نفع نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ نفع حاصل کر لیتے تھے. لہٰذا یہ پہلا حکم ہے. فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر, وہ اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, فیہما اثم کبیر, ان دونوں میں بڑا گناہ ہے, ومنافع للناس, اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں, تجارت کے اعتبار سے کچھ فائدہ بھی انہیں حاصل ہو جاتا ہے. وإثمهما اکبر من نفعهما, لیکن ان کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے. یعنی جو نقصان ہے وہ فائدے سے بہت بڑا ہے, وہ مادی اعتبار سے بھی اور خاص طور پر روحانی اعتبار سے. لہٰذا یہ پہلا حکم آ گیا, اور یعنی جس کو واقعتاً سمجھ آ گئی تو اس نے اسی وقت جو ہے وہ شراب چھوڑ دی. پھر اس کے بعد سورہ نساء دوسرا حکم آئے گا, نماز کی کیفیت میں شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ, پتہ نہیں کیا آل فال بکو. اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے کہ جس میں پھر فائنل حکم ہے شراب کی حرمت کا, وہ آ جائے گا. تو فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں, کتنا خرچ کریں. پہلے سوال آیا تھا کہ کس پر خرچ کریں, جواب آ گیا, لسٹ آ گئی. اب آ رہا ہے کہ کتنا خرچ کریں, کیا کوانٹیٹی میں خرچ کریں. تو اخلاقی تعلیم مورل کوانٹیٹی ہے کہ جو یہاں آ رہی ہے. ایک لیگل کوانٹیٹی تو ہمیں پتہ ہے کہ صاحب نصاب کوئی ہو جائے تو اس پر 2.5% سال گزرنے پر وہ دے لیگل کوانٹیٹی, جسے ہم زکات کہتے ہیں. لیکن مورل کوانٹیٹی کیا ہے, اور پھر اس کے بعد صدقات بھی ہیں, لیکن مورل کوانٹیٹی کیا ہے؟ قل الاف, اے نبی آپ فرمایا جتنا ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. اور اس کو ڈائریکٹلی پروپورشنل وہ ہو گیا یہ ایمان سے, جتنا ایمان بڑھتا جائے گا بندہ مومن کا آخرت پر, دنیا سے بے رغبتی ہوتی جائے گی, اتنا وہ اپنے مال کو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں وہ لگاتا چلا جائے گا. تو قل الاف, جتنا ضرورت سے زائد لگا دو اللہ کے راستے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اور اسی طرح اللہ تمہارے احکام تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, کہ تاکہ تم غور فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کہ تم آخرت کی کاسٹ پر یعنی دنیا کو لے رہے ہو تو کیا لے رہے ہو, یعنی اپنے ظرف کو جب وہ بڑا کرو. دنیا تو ابو لہب کو بھی مل گئی نا, قارون کو بھی مل گئی, لیکن ظرف کو بڑا کرو, اللہ سے وہ مانگو کہ جو کہ پائیدار ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, ایک اور سوال, اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتامہ سے متعلق, یتیموں سے متعلق. قُلْ اصلاح لَهُمْ خَيْر, تو نبی آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح جو ہے وہ بہتر ہے. اصل میں یہ سوال کیوں کیا گیا, کیونکہ جب سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 34 آئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, کہ یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ, اور پھر وہ آیت کہ جو یتیم کا مال نہ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں, آگ بھر رہے ہیں. تو صحابہ کرام جو پہلے یتیموں کی کفالت کرتے تھے, لہٰذا وہ کانشس ہو گئے اور انہوں نے برتن بھی الگ کر دیے, سب کچھ الگ کر دیا, اور ایک یعنی اپنے اوپر ایک پریشانی ہے کہ جو کہ اس سے آ رہی تھی انتظامی لحاظ سے, اور احساس محرومی کا بھی یتامہ ہے کہ جو شکار ہو رہے تھے وہ الگ تھا. لہٰذا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایڈجسٹ کیا ہے. تو فرمایا کہ نبی آپ ان سے فرمائیے کہ اصلاح یقیناً بہتر ہے, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, تم ان کو اپنے ساتھ ملا لیا کرو تو وہ تمہارے بھائی ہیں, زیادہ پریشان مت ہو. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اور اللہ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو تو خوب جانتا ہے. لہذا جو فسادی ہوگا وہ تو پھر ہر چیز الگ بھی کر دی جائے, پھر کہیں نہ کہیں سے وہ اپنا جو بھی مال ہے وہ نکال ہی لے گا. لہذا اللہ جانتا ہے جو فسادی ہیں اور جو اصلاح کرنے والے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ غالب ہے, کمال حکمت والا ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, اور مشرق عورتوں سے اے مسلمانوں تم نکاح نہ کرو, حتیٰ یومن, یہاں تک کہ وہ مشرق عورتیں وہ کیا ہو جائیں, ایمان لے آئیں. وَلْعَامَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, اور البتہ ایک مسلمان لونڈی کنیز وہ کسی مشرق عورت سے زیادہ بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اگرچہ وہ مشرق عورت تمہیں کتنی بھری لگے, اچھی لگے. اسی طرح وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اور نکاح میں نہ دو اپنی عورتوں کو مشرق مردوں کے, حَتَّى يُؤْمِنُوا, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَا عَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ, البتہ ایک مسلمان غلام زیادہ بہتر ہے مشرق مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگرچہ وہ مشرق مرد تمہیں کتنا ہی بھلا لگے. وجہ کیا ہے؟ اولئک یدعون الی النار, یہ جو مشرک ہے, یہ جو اللہ کے نافرمان ہے, یہ وہی ہیں کہ جو وہی لوگ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں, وہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ, اور اللہ تمہیں بلاتا ہے اپنے حکم سے جنت اور اپنی بخشش کی طرف. ویبین آیاتہ للناس, اور لوگوں کے لیے اپنے احکامات ہیں کہ جو کہ واضح کر رہا ہے. لعلہم یتذکرون, کہ تاکہ وہ نصیحت پکڑے. اب اس کے بعد اب آپ نوٹ کریں جو چار رکوع ہیں, رکوع نمبر 28 سے یہ چار رکوع آگے آ رہے ہیں کہ جس میں غالب موضوع ہے آئلی زندگی کے احکامات, فیملی سسٹم. قرآن حکیم میں آپ نوٹ کریں گے کہ اجتماعی زندگی میں سب سے زیادہ جو تعلیمات ہیں وہ آئلی زندگی سے متعلق بنتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ بھی اپیرنٹ ہے کہ کیونکہ ایک فیملی ہے کہ جس کا استحکام اسی پر پوری سوسائٹی کا استحکام ہے کہ جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, کیونکہ فیملی ایک معاشرے, ایک سوسائٹی کا ایک یونٹ ہے. لہذا اگر خاندان مضبوط ہوگا تو پورا معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا. لہذا یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تعلیمات ہیں اجتماعی زندگی سے متعلق وہ آئلی زندگی سے متعلق ملتی ہیں. شوہر اور بیوی کے تعلقات ہیں, پھر نکاح, طلاق, یہ احکامات ہیں کہ جو آگے آ رہے ہیں. اسی طرح عدت ہے, ایلہ ہے, یہ اصطلاحات ہیں. جیسے جیسے آتی جائیں گی ہم مختصر جو ہے وہ تشریح اس کی کرتے جائیں گے. آپس کے معاملات پھر ناچاکی ہو جائے تو کیا کریں. لہٰذا یہ ہے تفصیلات کے جو کہ اب ان چار رکوع میں اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اے نبی وہ آپ سے عورتوں کی جو ایام ماہواری ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ پوچھتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى, اے نبی آپ فرمائیے کہ یہ گندگی بھی ہے اور اذیت بھی ہے, نجاست بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, پس تم عورتوں سے الگ رہو ایام ماہواری میں, حالت حیض میں, یعنی لیکن اس کو چھوت نہ بنا دو اچھوت بالکل, جس طرح سے دیگر مذاہب میں, جڈزم میں, ہندوازم میں ان ایام ماہواری میں عورتوں کو بالکل الگ کر دیا جاتا ہے, ایسا نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. یعنی ایام ماہواری میں تعلق زن و شوہر وہ قائم نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, پس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جس مقام سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, بے شک اللہ دوست رکھتا ہے کس کو, کہ جو خوب توبہ قبول یعنی توبہ کرنے والے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اور اللہ دوست رکھتا ہے اس کو کہ جو پاک رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کی توفیق دے اور پاکیزگی کی روش ہمیں اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا جا رہا ہے نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. جس طرح سے کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے پروڈکشن کے لیے, پیداوار کے لیے, اسی طرح سے شوہر اور بیوی کا تعلق جہاں نسل انسانی کی بقا اس سے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اولاد کا حصول نسل انسانی کی بقا، وہاں یہ شوہر اور بیوی کا تعلق سکون کے لیے بھی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ سکون حاصل کریں. تو فرمایا کہ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، بس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو یعنی اولاد کے حصول کے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ معاشرتی جو بھی احکامات آتے ہیں آئلی زندگی خاص طور پر، آپ دیکھیں گے کہ تقوی بہت کامن کثرت کے ساتھ ریپیٹ ہوگا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی اگر ہوگا تو واقعتاً ہر کوئی اپنے فرائض ادا کرے گا، دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے. آج مغرب نے ہمیں رونا کیا سکھایا، ہر ایک کے ہاتھ میں حقوق کی فہرست تھما دی، یہ وجہ ہے کہ ہر کوئی اپنے رائٹ مانگتا ہوا نظر آتا ہے، ہیومن رائٹ، ویمن رائٹ، فلاں رائٹ، فلاں رائٹ. حالانکہ دین اسلام کا مزاج پتہ کیا ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں فرائض کی فہرست ہو، وہ اپنے فرائض ادا کرے گا تو خود بخود دوسروں کے حقوق ادا ہو جائیں. یہ ہے دین اسلام کا اسلوب. لیکن مغرب کا رونا یہ ہے اصل میں، حقوق کی ڈیمانڈ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، کہ انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ بشارت دیجئے اہل ایمان کو، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا، اور اپنی قسموں کو تخت مشق یعنی اللہ کو تخت مشق نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے. ان تبرو، کہ تم قسمیں کھانا شروع کر دو کہ بھئی ہم تو باز رہے حسن سلوک، ہم اسے سلوک نہیں کریں گے، وتتقو، اور تقوی کی روی اختیار نہیں کریں گے، وتصلحو بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے ہم باز رہیں گے. لہٰذا یہ ہے کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ جس طرح سے کھاتی جاتی ہے کہ بھئی میں آئندہ یہ کام ہی نہیں کروں گا نیکی، میں تو باز آیا اس نیکی سے. تو ایسے نہیں کہنا چاہیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ نہیں پکڑتا مؤاخذہ کرتا تمہاری لا یعنی قسموں پر جو پلو ورڈ بن جاتی ہیں، یعنی تکیہ کلام باز کا بن جاتا ہے وہ، قسم خدا کی، قسم خدا کی، یہ اس طرح کی قسموں پر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتا، بلکہ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں اللہ تمہیں تمہاری ان قسموں پر مؤاخذہ کرے گا کہ جو تمہارے دلوں نے کمائے، یعنی ارادتاً تم نے وہ قسمیں کھائیں، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے. انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسموں کا جو کفارہ ہے وہ بھی، اس کی تفصیل وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی. اب اس کے بعد ایلا کا تذکرہ آ رہا ہے اگلی آیت میں. ایلا کیا ہے، یہ کیا اصطلاح ہے ایلا؟ شوہر وہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا اور علیحدگی اختیار کر لیں، لہٰذا یہ ایلا کہلاتا ہے، اور یہ میکسیمم 4 ماہ تک کا ایلا ہوتا ہے. اگر یہ 4 ماہ کی مدت گزر جائے تو پھر شوہر اور بیوی کے درمیان ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے اور وہ طلاق بائن کہلاتی ہے، یعنی علیحدہ کرنے والی طلاق. ابھی طلاق کی کچھ قسمیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اختصار کے ساتھ، تفصیل جو ہے وہ تفاصیل میں انشاءاللہ ہم پڑھ سکیں گے. لہٰذا یہ ایلا کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا کہ للذین یولون من نسائہم، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، تربصوا اربعۃ اشہر، تو وہ انتظار انہیں کرنا ہے کتنے مہینے؟ 4 مہینے. فإن فاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں اس مدت کے دوران، پہلے ہی رجوع کر لیں قسم توڑ کے کفارہ ادا کر کے اور واپس مل جائیں، تو فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. وإن عزموا الطلاق، لیکن اگر وہ طلاق کا ارادہ انہوں نے کر لیا، فإن اللہ سمیع علیم، تو پھر بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے 228، اس میں طلاق یافتہ عورت کی جو عدت ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے طور انتظار کریں 3 حیض تک یا 3 طہر تک، یا آگے اگلی صورتوں میں بات آ جائے گی کہ 3 ماہ اگر کسی وجہ سے وہ ایام ماہواری کا معاملہ نہیں، تو 3 ماہ تک وہ انتظار کریں، اور حاملہ کی جو وضع حمل ہے وہ، یعنی وضع حمل تک اس کی عدت ہوتی ہے مدت. اسی طرح رخصتی اگر نہیں ہوئی تو پھر کوئی عدت نہیں. لہٰذا یہاں فرمایا جا رہا ہے طلاق یافتہ عورت وہ تین حیض یا تین ماں یا تین طہر وہ اپنے آپ کو روکے رکھے. ولا یحل لہن اور ان کے لیے جائز نہیں کہ ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن کہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں وجود میں پیدا کیا ہے, یعنی وہ چھپائیں نہ اگر کوئی بچے کی کیفیت ہو رہی ہے تو وہ واضح کر دیں. یہ عدت کی مدت کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی. ان کنہ یومن باللہ والیوم الاخر اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر واقعتاً ایمان رکھتی ہیں, وبولتہن حق بردہن فی ذلک اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں کہ اگر وہ ان اراد اصلاح اگر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیں, تو لہٰذا یہ اگر رجوع کرنا چاہے طلاق کے بعد مرد شوہر تو وہ شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ رجوع کرے. اب یہ اشارہ ہو گیا طلاق رجعی کی طرف. یہاں تھوڑا سا رک کے ہم تین جو قسمیں ہیں طلاق کی اس کو سمجھ لیتے ہیں. ایک طلاق وہ ہے کہ جو طلاق رجعی کہلاتی ہے, رجوع کرنے والی طلاق, یا ایک یا دو طلاقیں دی گئیں اور مدت جو کہ اس کی طے ہے اس سے پہلے جو ہے وہ رجوع کر لیا تو یہ طلاق رجعی ہے شوہر نے. پھر دوسری جو قسم ہے وہ طلاق بائن ہے. بائن کہتے ہیں علیحدہ کرنے والے. لہذا ایک یا دو طلاقیں دی گئیں اور مدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا, تو لہٰذا اب یہ علیحدہ کرنے والی طلاق ہے, یعنی بیوی آزاد ہے وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے, لیکن اب بھی گنجائش یہ ہے کہ تجدید نکاح کر کے وہ شوہر اور بیوی دوبارہ سے جو ہے وہ مل سکتے ہیں طلاق بائن. اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے طلاق مغلظ, یعنی گاڑی ترین طلاق, اور یہ وہ طلاق ہے کہ جس میں پھر رجوع جو ہے وہ ممکن نہیں ہے الا یہ کہ کوئی شرعی حلالے کی صورت وہ پیدا ہو جائے. وہ حلالے کی جب بات آئے گی تو اس میں ہم سمجھ لیں گے, لیکن شریعت میں یہ جان لیجئے کہ یہ طلاق حلال تو ہے لیکن حدیث میں کیا الفاظ آئے اب غزل حلال, یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند وہ طلاق ہے, کیونکہ شوہر اور بیوی کی جدائی سے خوش کون ہوتا ہے؟ اللہ کو اور ہمارا دشمن شیطان, ہم پڑھا ہے. لہٰذا یہ اب غزل حلال ہے کہ جو کہ اس کو حلال رکھنے کے باوجود اسے مقبوض جو ہے وہ قرار دیا گیا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ اگر وہ رجوع کر لیں. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, بڑی اہم بات ہے کہ جو درمیان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کر دی گئی کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں کہ جیسے کہ ان پر فرائض ہیں. زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے کیا تھا عورت کا مقام؟ بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا جاتا تھا, کوئی حقوق نہیں, کچھ نہیں متعین ان کے. لہٰذا یہ ہے کہ ظلم اور ذاتی ان کے ساتھ دین اسلام نے آ کے عورتوں کے حقوق متعین کیے, تو ان کے حقوق ہیں عورتوں کے کہ جیسے کہ ان پر فرائض ہیں, بالمعروف بھلے طریقے پر. وللرجال علیہن درجہ, اور مردوں کا ایک درجہ برتری کا ہے عورتوں پر. اور وہ کس نظام کو چلانے کے لیے؟ گھر کا نظام چلانے کے لیے. کوئی بھی اجتماعی فورم ہوتا ہے اس میں ایک اوپر ہوگا باقی اس کے تحت ہوں گے. کوئی بھی فرم ہے اس میں ایم ڈی کتنے ہوں گے؟ ایک ایم ڈی ہوگا, باقی ڈائریکٹر بہت سارے مینیجنگ ڈائریکٹر کے تحت ہو سکتے ہیں. اگر آپ ایک کمپنی میں دو ایم ڈی بٹھا دیں تو نظام چلے گا کمپنی کا؟ کبھی نہیں چلے گا. کون کس کی بات مانے گا؟ ایم ڈی ایک ہوگا, ڈائریکٹرز بہت سارے ہو سکتے. تو اجتماعی نظام میں فیملی بھی جو ہے وہ ایک اجتماعی نظام ہے. مرد کو بنانے والا کون؟ اللہ. عورت کو بنانے والا کون؟ اللہ. تو کون کس کے تحت ہوگا یہ کس نے فیصلہ کر دیا؟ اللہ نے. ولی رجال علیہن درجہ, سورہ نساء میں بھی الفاظ آ جائیں گے کہ الرجال قوامون علی النساء. لہذا فزیکل کیفیات کو دیکھتے ہوئے اور دیگر حکمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی کو اوپر کر دیا, کسی کو اس کے تحت کر دیا, لیکن صرف گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے. تو فرمایا کہ واللہ عزیز و حکیم, اور اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے. الطلاق مرتان, آخری رکوع ہے آج کا. فرمایا طلاق دو ہی بار ہے. اب پریشان ہوں گے آپ کہ بھئی طلاق تو تین ہوتی ہیں, یہ دو ہی بار ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, تو کون سی طلاق؟ اس کی وضاحت آگے آ رہی. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, یا تو روک لینا ہے اپنی بیویوں کو دستور کے مطابق یا پھر رخصت کر دینا ہے حسن سلوک سے. یعنی یہ دو طلاقیں کون سی ہیں کہ جن میں رجوع کا امکان موجود ہے. ابھی قسمیں ہم نے تین پڑھی تھیں, ان میں سے شروع والی دو قسمیں طلاق رجعی اور طلاق بائن. تو لہذا فرمایا کہ ولا یحل لکم, اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ انتا حضو مما آتئی تم ہن, کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اپنی بیویوں کو تحفے تحائف وہ اس میں سے کچھ واپس لے لو طلاق کے بعد. یہ انتہائی گھٹیا عمل ہے کہ آپ طلاق دیے تو سارے تحفے تحائف اس پر قابض ہو گئے. حدیث سنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے کہ جو کسی کو تحفہ دے اور واپس لے لے تحفہ دینے کے بعد, تو بالکل ایسا ہے یہ طرز عمل کہ کوئی کتا کہہ کرے اور اپنی الٹی کو کہہ کو جو ہے وہ اپنی زبان سے چاٹ لے. بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ کوئی تحفہ دے اور اس کو واپس لے لے. لہٰذا یہ ہرگز جائز نہیں کہ جو تم نے اپنی بیویوں کو دیا اب طلاق دی ہے تو اس پر قابض ہو گئے واپس لے لو. الا یخافا, سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں, جن کو دونوں کو خوف ہو شوہر بیوی کو, کہ اللہ یقیما حدود اللہ, کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے. لہٰذا یہ ہے کہ اگر بیوی کو خطرہ ہے شوہر کے حوالے سے تو وہ کچھ دے دلا کے اور اپنے یعنی اس سے جو ہے وہ آزادی اپنے آپ کو کرا لے. فَإِنْ خِفْتُمْ, پھر اگر تم ڈرو کہ اللہ یقیما حدود اللہ, کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے, تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ, تو گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ عورت اس کا کوئی بدلہ یا فدیہ دے دے. اب یہ ہے اصل میں خلا کی طرف اشارہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. خلا کیا ہوتا ہے کہ اگر عورت کو طلاق نہیں دے رہا شوہر, اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ بھئی طلاق دوں گا تو پھر مہر بھی دینا پڑے گا اگر نہیں دیا, پھر وہ سارے تحفے تحائف بھی چلے جائیں گے جو میں نے اپنی بیوی کو دیے, تو لہٰذا وہ معلق رکھتا ہے عورت کو, طلاق نہیں دیتا. تو لہٰذا اب بن نہیں پا رہی ہے آپس میں اور علیحدگی ضروری ہو گئی, تو اب باف ایک یعنی ایک با اختیار فریق کو درمیان میں ڈال کے جو بھی جج یا قاضی, اور پھر یہ ہے کہ عورت وہ خلا لے سکتی ہے اور وہ پھر طلاق ہو جاتی ہے طلاق بائن, کہ جس میں پھر عورت آزاد ہو جاتی ہے. فرمایا کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں, حدود ہیں, فلا تعتدوها, پس ان سے تجاوز نہ کرو, آگے نہ بڑھو. ومن يتعدى حدود اللہ, اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا, فاولئک هم الظالمون, پس یہی ہیں کہ جو کہ ظالم ہیں. فإن طلقها, پس اگر اس کو عورت کو بیوی کو شوہر نے طلاق دے دی, اب یہ طلاق مغلظ کا بیان آ گیا, تین طلاقیں اس نے دے دیے. یہاں پر بھی ذرا سن لیجئے, جب یہ تین یعنی جھگڑے بڑھتے ہیں, تنازعات بڑھتے ہیں, ایک دم غصہ چڑھتا ہے اور تین فائر زبان سے ہوتے ہیں, طلاق طلاق طلاق, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ندامت, پشیمانی, اور پھر ریس لگتی ہے, بھاگم دوڑی مچتی ہے, فلاں مفتی, فلاں علماء, فلاں عالم, اور آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ غصے میں طلاق دے دی تو کیا طلاق ہو جاتی ہے غصے میں؟ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ غصے میں طلاق دی جاتی ہے. کبھی ماحول ایسا تم نے دیکھا کہ میاں بیوی خوش و خرم ہیں, ہنسی مذاق چل رہا ہے اور شوہر کہے کہ بیگم بڑی اچھی لگ رہی ہو, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں؟ کبھی دیکھا کوئی ایسا ماحول کبھی ہم نے دیکھا؟ ہمیشہ غصے میں طلاق دی جاتی. اسی غصے کو کنٹرول کرنا ہے بذریعہ تقویٰ, کہ جس کی تلقین خطبہ نکاح میں چار آیات کی سلیکشن تین مقامات سے, اور تقویٰ کامن اللہ کے رسول کی سلیکشن, اتنا قیمتی وہ خطبہ کہ جس کو سیکنڈز میں پڑھ کے اور بس نکاح ہو جاتا ہے, اور یہ جا وہ جا, نہ کوئی اس کا ترجمہ, نہ کوئی اس کی تشریح, نہ اس کی کوئی اہمیت, اور نکاح ہو جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں یا ٹیبل پر چھوالے کی تھیلی آ جائے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ طرفہ تماشا کہ جو دین کے ساتھ ہم نے کیا ہوا ہے. لہذا اب اگر وہ تین طلاقیں دے دی ہیں, فلا تحل له من بعد, تو اب جائز نہیں اس کے لیے شوہر کے لیے اس کے بعد اس کی بیوی. ہاں صرف ایکسپشن ہے, وہ ایک کنڈیشن ہے, اور وہ ہے شرعی حلالہ. فرمایا حتی تن کے زوجن غیرہ, یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ, وہ بیوی اس کے علاوہ عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے, اور یہ پری پلانڈ نہ ہو, اور وہ حلالہ کے جو پری پلانڈ ہو. ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے یعنی اس حرام حلالہ کرانے والے اور کرنے والے پر, کہ جو پری پلانڈ کہ بھئی تم بس یہ, کیونکہ پہلے شوہر سے اس کو دوبارہ ملنا ہے, لہذا بس یہ پانچ منٹ کا نکاح ہوگا اور بس یہ نکاح کر کے اور پھر تم فوراً طلاق دینا ہو تاکہ وہ رجوع کر لے. نہیں, یہ تو یعنی حرام ہے یہ کیفیت, اور اگر کوئی تعلق اس طرح سے قائم ہوگا تو وہ بھی حرام ہے, وہ زنا ہوگا. تو لہذا یہ ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حتی تن کے زوجن غیرہ, یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے, فَإِن طَلَّقَهَا, اور پھر وہ کسی وقت جا کے زندگی میں کسی وجہ سے وہ دوسرا شوہر جو ہے وہ طلاق دے, تو فلا جناح علیہما ان یتراجع, تو پھر گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں پر کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں. ان ظن ان یقیم حدود اللہ, بشرط یہ کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اب اللہ کی حدود کو قائم رکھیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور یہ اللہ کی حدود ہیں وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم عورتوں کو طلاق دو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور پھر وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں, فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو دستور کے مطابق یا تو انہیں روکو یا دستور کے مطابق بھلے طریقے سے انہیں رخصت کرو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو, لِتَعْتَدُوا, کہ تاکہ تم زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو یہ کرے گا, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا, وہ اللہ کا کیا بگاڑے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, دیکھو اللہ کے احکامات کو, اللہ کی آیات کو مذاق نہ ٹھہراؤ. لہذا جب تقوان اٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ کی آیات کا کھلواڑ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ کی نعمت کی جو اس نے تم پر کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے, يَعِظُكُم بِهِ, وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, دوبارہ سے دیکھیں, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا, اور جان رکھو, کہ اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ان آیات پر, شرعی احکامات پر, اور خاص طور پر آئلی زندگی سے متعلق جو بھی یہ حساسیت ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں فہم عطا فرمائے اور ان آیات پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.